محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي هذه الصلاة صليت ولا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها إلا تعظيما وطاعة وإجابة لك إلى ما أمرتني به. إلهي يا إلهي، إن كان فيها خلل ونقص من نيتها وقيامها وقراءتها وركوعها أو سجودها فلا تؤاخذني وتفضل علي بالقبول والغفران. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الشهداء ثواب الفاتحة. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم أخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم.
سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام شهداء تمام مؤمن مؤمنات مرحومين كل سورة فاتحة تماس رحم الله من قرأ الفاتحة.
محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن میں بوس لوں وہاں کے بندے گی جہاں رسن بازو بڑھا کے روتی تھی ہم شیر خستتیں بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد یا رکھی اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی میں بوس لوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا، کہرام مچ گیا، کہرام مچ گیا، عابد سے پھر یہ کہنے لگے شاہ کربلا، بیواؤں کا یتیموں کا اب تم ہو آسرا، جو امتحان میرا تھا سب میں نے دے دیا، آگے تیرا جہاد ہے بیمار کربلا، بیمار بیٹا باپ سے جس دم جدا ہوا، کہرام مچ گیا، کہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کہرام مچ گیا، کہرام مچ گیا، بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الولي الحميد، الحکیم المجید، الفعال لما یرید، خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر، رب السماء والارض والدنیا والآخرہ، وارث العالمین وخیر الفاتحین، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول
قد خلت من قبله الرسل. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے بطور سرنامہ کلام پیش کیا کہ جس میں پروردگار یہ بیان فرما رہا ہے کہ محمد نہیں ہے مگر یہ کہ رسول ہیں. قد خلت من قبل ہے رسل, ان سے پہلے بھی انبیاء گزر چکے ہیں, اور مزید آگے آیت کا کانٹیکس یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے, کیا دین سے پھر جاؤ گے, یعنی تم جو کچھ اللہ کے رسول سکھا کر گئے تھے اسے بھول جاؤ گے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد, اور واپس اپنے پچھلے مذہب کی طرف لوٹ جاؤ گے, یا پروردگار اور دین اسلام کا انکار کر بیٹھو گے. اب اس آیت کے کانٹیکس میں کچھ باتیں بیان کرنی ہیں جسے بہرحال ٹاپک کے اعتبار سے نام دیا گیا فرامین رسول. اللہ کے رسول کوئی بات بھی اپنی جانب سے نہیں کہتے, وما محمد الا رسول. اللہ کے رسول یعنی اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے محمد نہیں ہے, اگر ہے کوئی شخصیت تمہارے سامنے نظر آ رہی ہے تو وہ رسالت کی شخصیت ہے, وہ رسول ہیں, وہ تم سے کوئی بات بھی اگر کر رہے ہیں ذاتی بنیاد پر محمد ہونے کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, توہین نہ ہو, لیکن شخصیت یہاں پر اللہ کے رسول کی پروردگار یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں ہیں مگر رسول ہیں. صرف رسول ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو بطور رسول کہہ رہے ہیں, ان کا کام تھا پیغام پہنچانا, وہ پیغام پہنچا رہے ہیں, یعنی وہ نہیں کہہ رہے, وہ پیغام جو انہیں ملتا ہے وہ پہنچا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں کہہ رہے بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو رسول کا فرمان ہے یا رسول کا کہنا ہے وہ رسول کا کہنا نہیں ہے حقیقت میں, کیونکہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, پیغام پہنچانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں, تو وہ جس کا پیغام پہنچا رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے. تو پہلی بات جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول کے فرامین یہ اسی طریقے سے اہمیت رکھتے ہیں جس طریقے سے قرآن مجید اہمیت رکھتا ہے. اور جیسے جیسے معاشرہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ایک صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو تو بیان کرو, اگر رسول کی حدیث کو بیان کر دیا جائے تو انکار کر دیا جاتا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کیوں بیان کر رہے ہو, قرآن مجید سے بیان کرو. تو اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے وہ بھی تو اللہ کا پیغام ہے. ہاں فرق کیا ہے, فرق یہ ہے کہ کچھ الفاظ ہیں جسے پروردگار اپنی جانب سے اللہ کے رسول پر اتارتا ہے اور یہ کہہ کر اتارتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے بیان کرنے ہیں, یہ فصاحت اور بلاغت کا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو اپنی جانب سے اتارا اور اسے خاص قرار دیا قرآن کے ساتھ, اپنی کتاب کے ساتھ. اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو پروردگار نے اللہ کے رسول پر اتارے لیکن اسے قرآن کا حصہ قرار نہیں دیا بلکہ وہ کہلاتی ہیں حدیث قدسی. اور قرآن مجید اور حدیث قدسی سے ہٹ کر جو احادیث ہیں ان احادیث کے حوالے سے بیان یہ کیا جاتا ہے کہ پروردگار نے مفہوم بیان کیا, اللہ کے رسول نے اپنے الفاظ میں ان مفہوم کو بیان کیا. تو یہ فرامین رسول اسی طریقے سے اہمیت رکھتے ہیں جس طریقے سے قرآن اہمیت رکھتا ہے. صرف فرق کیا ہے, فرق یہ ہے کہ قرآن مجید قطیع الصدور ہے. کیا مطلب قطیع الصدور ہے؟ قطیع الصدور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نازل ہونے کے بارے میں ہمیں یقین ہے، لیکن احادیث میں یہاں پر جا کر پرابلم آتا ہے کہ بعض احادیث کے بارے میں انسان یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا یا نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی طرح بالکل سبت اور واضح پہلے زمانے سے لے کر اب تک نہیں ہے، کسی نے نقل کیا کسی نے نقل نہیں کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ احادیث قطعی الصدور نہیں ہے، یعنی جس کے صادر ہونے کے بارے میں یقین مکمل طور پر نہیں ہے. ہاں، وہ روایات یا وہ احادیث کے جنہیں اکثریت نے ذکر کیا اور ان کے راویوں پر کیونکہ اعتماد ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، ورنہ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے قرآن مجید کی ایک اہمیت ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے فرامین کی اہمیت ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب معاملہ یہ ہے کہ فرامین رسول موجود ہیں جن میں بہت سارے مسائل کا حل ہمارے لیے موجود ہے، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ مسائل کے اعتبار سے ہوں. کیا مطلب؟ ایک مقدمہ آج کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں تاکہ آج کی بات میری واضح ہو سکے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہے. قرآن مجید کی وہ آیت موجود ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جس میں بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ مصیبت آئے گی، امتحان لیا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے. اب آزمائیں گے کس کے ذریعے؟ بیان کر دیا، من الخوف، خوف کے ذریعے، جو بھوک کے ذریعے. کبھی کوئی زمانہ آتا ہے انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی زمانہ آتا ہے جس میں انسان بھوک اور پیاس کے عالم میں پریشان ہوتا ہے، کبھی مالی مشکل ہے، کبھی جان کے اعتبار سے مشکل ہے. یہ مختلف طریقوں سے انسان کو آزمایا جا رہا ہے. اچھا، جب آزمایا جا رہا ہے تو لا یکلف اللہ الا وسعہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں. اگر کوئی چھوٹی کلاس کا بچہ یہاں موجود ہے پہلی کلاس کا، اسے کہا جائے آپ میٹرک کا ایگزام دے دیں، لوگ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، برا ہے. اس بچے کے لحاظ سے امتحان ہونا چاہیے. تو ہم دنیاوی اعتبار سے اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ایک عام شخص بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کا امتحان ہو رہا ہے تو وہ اس کے حساب سے ہونا چاہیے. پروردگار جو انسان کا امتحان لے رہا ہے اس کی وسعت سے زیادہ نہیں لیتا. اگر کہیں پر پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ ظرفیت دی ہے کہ جس ظرفیت کے ذریعے وہ اس امتحان پر پورا اتر سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی کلاس والا ہے اس کا امتحان پہلی کلاس کے مطابق ہوگا، دسویں کلاس کے مطابق نہیں ہوگا. جو دسویں کلاس میں ہیں اس کا امتحان دسویں کلاس کے مطابق ہوگا، پہلی کلاس کے مطابق نہیں ہوگا. یعنی معاملہ دونوں طرف ہے. جس طریقے سے پہلی کلاس والے سے دسویں کلاس کا امتحان نہیں لیا جائے گا، اسی طریقے سے دسویں کلاس والے سے پہلی کلاس کا امتحان نہیں لیا جائے گا. اسی لیے فرق نظر آتا ہے احادیث میں کہ جہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ جب مومن ہوگا تو اس کی آزمائش دوسروں کے مقابلے میں سخت ہوگی، مومن کی آزمائش عام انسانوں کے مقابلے میں سخت ہوگی، اور جتنی جتنی ظرفیت بڑھتی جائے گی، ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اتنی آزمائش سخت ہوتی چلی جائے گی. اب آزمائش تو سخت ہوتی چلی جائے گی، لیکن ایک طریقہ کار اللہ کے رسول نے اور آئمہ علیہ السلام نے بتایا ہے. وہ کیا طریقہ کار ہیں؟ اچھا، آپ لوگوں میں سے بعض نوجوانوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی. وہ کیا؟ آپ نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لی، اس کے بعد آپ فلاں ٹیکنیکل اسٹڈیز میں گئے اور آپ نے کہا میں فلاں کورس کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ اگر آپ نے گریجویشن کیا ہوتا تو آپ کا ایک پیپر یہ آپ کو نہیں دینا پڑتا، اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ چار پیپر نہیں دینے پڑیں گے، یہ آپ کے لیے ایگزمپٹ ہے، یہ آپ کے لیے ایگزمپٹ ہیں. تو اب یہ جو ایگزمپشن مل رہا ہے کیا اس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے گا کہ اس کا امتحان نہیں ہوا؟ نہیں, اس کا امتحان ہوا, جو اس ڈگری کے لیے ضروری تھا وہ امتحان ہوا, لیکن وہ ایگزمپٹ قرار پایا. کیوں ایگزمپٹ قرار پایا؟ کیونکہ اس نے مثلا کوئی اور ڈگری لی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ یہ ایگزمپٹ ہے. اب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں تو ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے اور آئمہ علیہ السلام نے وہ راستے بتائے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ بہت سارے امتحان سے ایگزمپشن حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, ایگزمپشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آزمائش میں پورے نہیں اترے, آپ نے آزمائش کو مثلا سہا نہیں. نہیں, جس نے اس ڈگری کو لیا اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے فلاں امتحان نہیں دیا, اس نے وہ امتحان دے دیا, وہ اس میں پاس قرار پایا پہلے سے ہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دوسرا کوئی ایسا کام کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے کہا کہ اس کے اس امتحان کی لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان آزمائش میں پڑتا ہے, مشکلات میں پڑتا ہے, وہاں اللہ کے رسول اور آئمہ علیہ السلام نے وہ راہ بیان کی ہوئی ہے کہ اگر انسان اس راہ کو اختیار کرے, ان مسائل میں ان امور کی جانب توجہ دے, تو وہ ان مشکلات اور پریشانیوں سے بچ سکتا ہے, جبکہ اس کا ظرف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے زیادہ امتحان ہو, اس کا امتحان سخت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بلند درجے پر ہے, جتنا بلند درجہ ہے اتنا سخت امتحان ہے, لیکن کیونکہ اس نے اس راستے کو اختیار کیا, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ امتحان کم ہو گیا. اب اس کی مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں. مولانا صاحب فلاں مسئلہ پیش آ رہا ہے, رزق کا مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے. اچھا, آپ ایک کام یہ کریے, جا کر آیت الکرسی پڑھیے. آیت الکرسی پڑھنے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر آزمائش رزق کے حوالے سے لکھی ہے تو رزق کی وجہ سے آزمائش جو لکھی ہے وہ آزمائش میں انسان پڑے گا, لیکن کچھ ایگزمپشنز کی بنیاد پر اس کی آزمائش ویسی نہیں ہوگی جیسی ہونی چاہیے تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آیت الکرسی کا ورد کیا, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آزمائش جو اس کی اتنی ہونی چاہیے تھی اتنی ہو گئی, باقی میں اس کو ایگزمپشن مل گیا. اب سمجھ میں آیا بات؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ان آزمائش میں فرامین رسول اور آئمہ کی طرف رجوع کرے گا تو بہت سی آزمائش ایسی ہیں جس میں اس کو ایگزمپشن مل جائے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اب ایک آپ کے سامنے مثال دے دیں. مسئلہ یہ ہے, امتحان ہونے والا ہے, امتحان سے پہلے آپ کے سامنے ایک کھلا پیپر لا کے رکھ دیا گیا, کہا گیا یہ کوسچنس ہیں, اس کو دیکھ لو, اس کو آمادہ ہو جاؤ اس کے لیے. آپ نے کہا پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. امتحان میں گئے, پتہ چلا وہی کوسچن پیپر آیا ہوا ہے. وجہ کیا ہوئی؟ کیا آپ نے اس میں کامیابی حاصل نہیں کی؟ وجہ یہ ہوئی کہ آپ نے اس پرچے کو جو آپ کو دیا گیا تھا کہ یہ کوسچنس آنے والے ہیں اس کو اہمیت نہ دی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لو, جب آپ کو بتایا جاتا ہے آئمہ کی حدیث کے مطابق کہ مثلا چار کل کا ورد کر لو, جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مثلا مثال کے طور پہ تسبیحات اربع پڑھو, تو ہم اس کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن یقین نہیں ہے. جب یقین نہیں ہے تو اس امتحان کو انسان پوری طریقے سے گزار نہیں پاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس امتحان کو اسی سختی کے مراحل میں گزار رہا ہوتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ مولانا ہمارا مسئلہ تو حل نہیں ہوا, آپ نے یقین ہی نہیں کیا, آپ کو کھلا پیپر دے دیا گیا تھا, آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اس طریقے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن آپ نے یقین نہیں کیا, نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکے. تو بیان بہت واضح ہے, انسان چاہے مصیبت کے اعتبار سے ہو چاہے ایمان کے اعتبار سے, جب مشکل مراحل میں پڑتا ہے آخری زمانے کے اعتبار سے خاص طور پر انسان کا امتحان ہوگا اس کے ایمان کے اعتبار سے. وہ روایتیں موجود ہیں آپ نے کئی بار سنی ہوئی ہیں, گھر سے نکلے گا جب گھر واپس پہنچے گا ایمان. تو یہ سارے جو امتحانات بیان کیے گئے ہیں ان امتحانات سے بچنے کے راستے اہل بیت علیہ السلام نے بتائے, فرامین رسول کے اندر وہ راستے موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پر یقین نہیں کرتے، اس پر اطمینان نہیں کرتے، اسے دیکھتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد شکوا کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں پورے کیسے اترے، جبکہ یہ بات بھی طے ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان اس کی وسعت سے زیادہ نہیں لیتا. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ بیان کروں گا. جنگ احد کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس کے حوالے سے بیان تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بس معاملہ یہ ہے کہ صورتحال یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول کے انتقال یا موت کے حوالے سے خبر اڑائی گئی آپ کے ذہنوں میں جنگ احد میں، اور اللہ کے رسول کے جانے کی خبر سن کر، جبکہ وہ حقیقی نہیں تھی خبر، افواہ سن کر بہت سارے لوگ اپنے ایمان سے پلٹ گئے، یعنی وہ اس امتحان میں پورے نہیں اترے. پروردگار ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول تو صرف رسول ہیں، وہ تو لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اگر چلے جائیں گے تو تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. نہیں، اللہ کے رسول نے دین پہنچا دیا، تم تک دین پہنچ گیا، اب تم نے دین پر باقی رہنا ہے. ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اکل من قال لا الہ الا اللہ مومن، کیا ہر وہ شخص کہ جو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ مومن ہے؟ جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ کیا وہ مومن ہے؟ سوال کرنے والے نے مسلم ہونے کے حوالے سے سوال نہیں کیا، اس نے سوال کیا ہے مومن ہونے کے حوالے سے، کیا وہ مومن ہے؟ قالا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا عداوتنا تلحقو بالیہود والنصارى، وہ اگرچہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن اگر وہ ہماری عداوت اپنے دل میں رکھتا ہے تو اسے یہود و نصارہ کے ساتھ ملحق کیا جائے گا. اور آپ ایک عام بندے کے حوالے سے سن رہے ہیں نا، میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کرتا ہوں. یہودیوں میں سے ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا بات ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں. سوال میرا یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ افضل ہیں یا ہمارے نبی موسیٰ افضل تھے؟ اس لیے کہ جو ہمارے نبی موسیٰ تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جو ہمارے نبی موسیٰ تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے توریت نازل کی، جو ہمارے نبی موسیٰ تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے راستے کو کھول دیا، ہمارے نبی موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ عصا دیا، ان کے اوپر ہمیشہ بادل کا سایہ رہا، تو ہمارے نبی افضل ہیں یا آپ افضل ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ویسے تو انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنی تعریف بیان کریں، لیکن اب جب تو نے سوال ایسا کیا ہے کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ، تو سنو، جب آدم نے جنت کا پھل کھا لیا اور پریشان ہوئے جنت سے نکال دیے گئے تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہا اے پروردگار اللہم بحق محمد و آل محمد، اے پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، میرے اس خطا کو معاف کر دے. جب نوح کشتی میں موجود تھے اور طوفان نے شدت اختیار کی، جب کشتی لڑکھڑانے لگی تو ایک مرتبہ حضرت نوح مخاطب ہوئے اللہم بحق محمد و آل محمد لما انجانی بہ، اے پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، مجھے اس خوف سے نجات دے. جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ایک مرتبہ پروردگار سے مخاطب ہو کر کہا اللہم بحق محمد و آل محمد، اے پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، مجھے آنکھ کے اس غم سے، اس امتحان سے نجات دے. جب تمہارے نبی موسیٰ نے وہ عصا چھوڑا تھا اور وہ ازدہا بن گیا تھا، تو ایک مرتبہ خوف دل میں محسوس ہوا، کہا اللہم بحق محمد و آل محمد، کہ مجھے اے پروردگار تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ، مجھے اس خوف سے نجات دے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا. اب دیکھیے میں یہاں تک آیت حدیث کو روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. سارے انبیاء نے ان پریشانیوں میں محمد و آل محمد کا واسطہ دیا، لیکن وہ کیسا یقین تھا کہ آنکھ گلزار ہو گئی، کشتی جو ڈوبنے جیسی لگ رہی تھی وہ ڈوبنے سے بچ گئی، وہ جو ازدہا نظر آ رہا تھا وہ ازدہا ازدہا نہ رہا، اس کا خوف چلا گیا. تو سمجھ میں آیا کہ اگر نبی پناہ لیتے ہیں تو محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں، تو اے مومن تم کیوں محمد و آل محمد کا واسطہ نہیں دیتے؟ یعنی نبی یہ کام کرے اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے. تو اے مومنین، انسان میں وہ عقیدہ اور وہ یقین ہو، وہی بات آ گئی، وہ کھلا پیپر ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اچھا بھی محمد و آل محمد کہہ دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جب دل میں یہ بات آئے گی نتیجہ یہ ہوگا کہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اب یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ جب حضرت آدم کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے نا، ان پانچ اسماء کو انہوں نے ذکر کیا، ان کی توبہ قبول ہوئی. تو انسان کیوں ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ جب بھی مشکل اور امتحان آئے انسان محمد و آل محمد کے در کو تھام لے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو یہاں جا کر اب روایت رکتی نہیں ہے. اس نے کیا سوال کیا تھا، آپ افضل ہیں یا ہمارے نبی موسیٰ افضل ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے شخص، ان موسیٰ لو ادرکنی ثم لم یؤمن بی وبنبوتی، اگر جناب موسیٰ میرے زمانے میں ہوتے، مجھے درک کرتے، مجھے پاتے، اور اگر وہ مجھ پر اور میری نبوت کا اقرار نہ کرتے، ما نفعہ ایمانہ شیئا ولا نفعہ نبوہ، نہ ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ پہنچاتا نہ ان کی نبوت ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کو پایا لیکن اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے کر آئے. تو اگر اللہ کے رسول کو پائے اور اللہ کے رسول پر اللہ کے رسول پر ایمان لے کر نہ آئے تو موسیٰ جیسے نبی کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اللہ کے رسول فرماتے. آپ سوچیے، اللہ کا رسول، یعنی یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کا اقرار نہیں کیا تو گویا اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار نہیں کیا. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ ہوتے اور میری نبوت کو نہ مانتے تو ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچاتا. اب سمجھ میں آ گیا کہ کون افضل ہے. لیکن یہاں پر اللہ کے رسول رکے نہیں، اس لیے کہ سامنے والا سمجھتا کہ صرف اللہ کے رسول افضل ہیں. اب ایک مرتبہ کہا کہ اے شخص، ومن ذریتی المہدی، میری ذریت میں سے ایک مہدی ہوگا، اذا خرج نزل عیسی ابن مریم لنصرته، اور جو میری ذریت میں سے ایک مہدی ہوگا ان کی نصرت اور مدد کے لیے آسمان سے عیسی ابن مریم کو بھیجا جائے گا، اور وہ یہ کہیں گے فقدمہ وصل خلفہ، وہ ایک مرتبہ کہیں گے اے آقا، اے مولا، آپ آگے بڑھئیے، آپ نماز پڑھائیے، میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تو سوال کر رہا ہے کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ نبی، صرف نہ یہ کہ میں افضل ہوں بلکہ میری ذریت بھی انبیاء سے افضل ہے، اس لیے کہ جب مہدی آئیں گے تو نبی پیچھے ہوں گے، میری ذریت آگے ہوگی. ایک درود پڑھے محمد والے. اب دیکھیے انسان متوجہ ہو اہل بیت کی جانب. اب اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، وہ سوال پہلے والی روایت پہ آ جائیے. آنے والے نے سوال کیا کہ ہر وہ شخص کی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے کیا وہ مومن ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان عداوتنا یلحق بالیہود والنصارى، جو ہم سے محبت نہیں رکھے گا، جو ہم سے دشمنی رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کو یہود و نصارہ سے ملحق کر دے گا، یعنی اسلام میں سے نہیں مانے گا، مسلمانوں میں سے نہیں مانے گا. اور اس کے بعد یہاں پر کہا انکم لا تدخلون الجنہ حتی تحبونی، اور یاد رکھو تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل میں میری محبت نہ ہو. جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو. اور اللہ کے رسول یہاں رکے نہیں، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ وقذب من زعم انه يحبني ويبغض هذا، اور وہ بہت ہی جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جبکہ وہ اس سے بغض رکھتا ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول نے اشارہ کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، یعنی وہ جھوٹا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس سے بغض رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے بغض رکھتا ہے وہ گویا اللہ کے رسول سے بغض رکھتا ہے. جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. آپ دعائیں ندبہ میں یہ جملے پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی سے محبت کی جائے. اب آپ روایت سنیے گا، آیا اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص، اور روایت بیان کر رہے ہیں تیسرے امام، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. جاء رجل من اليهود الى النبی فقال یا محمد انت الذی تزعم انک رسول اللہ. یہودی شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہا اے اللہ کے رسول، اے محمد، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ وَأَنَّهُ يَوْحَى إِلَيْكَ كَمَا أُوحِيَ إِلَى مُوسَى ابْنِ عِمْرَان، اور کیا آپ کے پاس بھی ویسے ہی وحی نازل ہوتی ہے جیسے جناب موسیٰ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، ہاں ایسا ہی ہے کہ جیسے جناب موسیٰ نبی پر وحی نازل ہوتی تھی اسی طریقے سے مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہیں نازل ہوتی ہے. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو یہ تو کمپیریزن کر رہا ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی پر بھی وہی نازل ہوتی تھی آپ پر بھی نہیں نازل ہوتی تھی، تو یاد رکھ انا سید و ولد آدم ولا فخرا، یہ یاد رکھ کہ میں آدم کی اولاد میں سب کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے، اس پر فخر نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول غرور اور تکبر کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ رہے، فخر و مباحات کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ کے رسول بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تو دوسرے انبیاء کے ساتھ میرا تذکرہ کر رہا ہے، یاد رکھ سارے انبیاء کیونکہ انسان ہیں، اولاد آدم ہیں، وہ سب ایک جگہ، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اس لیے میں الگ ہوں، میں اولاد انبیاء کا سردار ہوں. اور پھر اس کے بعد فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، وہ امام المتقین، میں متقیوں کا امام ہوں، وہ رسول رب العالمین، عالمین کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں. فقال یا محمد، کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، الی العرب ارسلتا ام الی العجم، آپ عربوں کی طرف بھیجے گئے ہو یا اجمیوں کی طرف بھیجے گئے ہو؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا الی العرب، قال رسول اللہ انی رسول اللہ رسول اللہ الی الناس کافہ، میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام انسانیت کے لیے. الی الناس کافہ، خالی الی الناس نہیں کہا، تمام انسانوں کے لیے نہیں، باقاعدہ کافہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی تمام انسانوں کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی جتنے بھی انسان ہیں اگر ان کے کوئی رسول ہے، کوئی ان کی طرف پیغام کو پہنچانے والا ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ کا رسول پیغام پہنچانے والا ہے تمام انسانوں کے لیے، الی کافت الناس، تمام انسانوں کے لیے. اب اگر وہی رسول غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی ان مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، تو آدم انسان ہے یا نہیں؟ نوح انسان ہے یا نہیں، موسیٰ انسان ہے یا نہیں، ابراہیم انسان ہے یا نہیں، اور اللہ کے رسول ان سب کے رسول اور ان سب کے آقا. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس جس کا میں آقا اور مولا ہوں اس کا علی آقا اور مولا ہے. الا قافت الناس، یہ نہ سمجھنا کہ اگر کوئی مجھ سے پہلے آ چکا تو میں اس کے لیے رسول نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ وہ روایت موجود ہے. کون سی روایت؟ جب اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ وما افضل الکلام، سب سے افضل کلام یا کلمہ کون سا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ. سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول ومن اول من قال لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے یہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا، یہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت میں دنیا میں اس دنیا کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک نور کو خلق کیا تھا، اس نور نے سب سے پہلے کہا لا الہ الا اللہ ومن تبعہ، اور اس نور کے تابع ایک اور نور تھا جس نے ساتھ میں کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کے تابع ایک اور نور تھا جو مختلف نور کے شکلوں میں منطبق ہوتے والا تھا، اس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ. تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگا کہ یہ نور کس کا تھا؟ کہا وہ نور میرا تھا جس نے سب سے پہلے کہا لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ومن تبعہ، اس کے پیچھے جو نور تھا وہ کس کا تھا؟ کہا ذالک نور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. وہ علی کا نور تھا. کہا اس کے بعد جو نور تھا؟ کہا وہ اس کے بعد اس کی ذریت کا نور تھا اور فاطمہ کا نور تھا. تو لا الہ الا اللہ سب سے پہلے کہنے والی شخصیت اللہ کے رسول میں علی مرتضیٰ کی. یہاں تک کہ جب فرشتے اس دنیا میں خلق کیے گئے یا فرشتوں کو جب خلق کیا گیا، تو فرشتوں کو خلق کیا گیا فرشتے نہیں جانتے تھے کہ پروردگار کی تسبیح کیسے کریں، فرشتوں کو سکھایا اسی نور نے. تو سمجھ میں آیا کہ اگر وہ نور نہ سکھاتا تو فرشتوں کا عمل قبول نہ ہوتا، انہیں سمجھ میں نہ آتا کہ اللہ کی عبادت کی جائے تو کیسے کی جائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے تو کیسے کیا جائے. تو سمجھ میں آیا اگر فرشتوں کی عبادات قبول ہو رہی ہیں تو وہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، تو کیسے انسان اس بات کا زوم اور گمان رکھتا ہے کہ اس کی عبادتیں محمد و آل محمد کے سکھائے بغیر قبول ہو جائے گی، کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کے رسول وہ کہ جس نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا. اب ایک روایت ہے جسے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، طویل ہے، چاہتا ہوں کہ ایک جگہ تک آپ کو پہنچا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ کل اس روایت کو مکمل کیا جائے گا. روایت میں ہے ایک مرتبہ کہنے لگا اخبرنی عن الکلمات التی اختارہ اللہ لابراہیم ہی نہ بنا ھذا البیت. وہ جو یہودی تھا جس نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ تمام لوگوں عرب پر بھیجے گئے ہیں، عجم پہ بھیجے گئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمام انسانوں کے پر بھیجا گیا. سوال کرتا ہے اللہ کے رسول میں نے تورات میں کچھ چیزوں کو دیکھا ہے، اس حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کچھ 10 سوالات ہیں جو کیے، میں صرف پہلے سوال کی بات کر رہا ہوں. پہلا سوال کیا کہ وہ کون سے کلمات تھے کہ جو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے دیے، جن کی بنیاد پر ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تیار اور آمادہ کیا. وہ کون سے کلمات تھے جو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی طرف بھیجے تھے اس بیت کو بناتے وقت؟ اب ویسے میں کلمات آپ کو بیان کروں گا تو آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کلمات تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. اب کیونکہ آپ نے سن لیا اس لیے آپ کے ذہن میں اس کی اہمیت نہیں رہی، لیکن اگر میں آپ کے سامنے وہ کلمہ بیان نہ کروں تو تھوڑی دیر بعد جب مجلس تمام ہوں گی وہ کہیں گے مولانا وہ آپ نے وہ کلمہ نہیں بتایا جو اللہ کے رسول نے حضرت اللہ کے رسول نے حضرت ابراہیم کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ کعبہ کو بنایا جا رہا ہے اور ان کلمات کو ادا کیا جا رہا ہے. کچھ چھوٹے کلمات تو نہیں ہیں, لیکن کیا ہے, انسان کا ایمان نہیں ہے, انسان کا عقیدہ اتنا پختہ نہیں ہے. اب کون سے کلمات ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقال النبی نعم, یہ جو تو کلمات پوچھ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے, اللہ کے رسول گویا کہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں تو حق رکھتا ہے کہ مجھ سے سوال کرے, اس لیے سوال کرے کہ جب میں نے کہا کہ میں تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو رسالت کے فرائض میری جانب ہیں, جب میری طرف سے رسالت کے فرائض ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ابراہیم کے پاس کوئی کلمہ بھیجا جا رہا ہے تو میرے علم میں آئے گا تو ابراہیم کے پاس پہنچے گا, کیونکہ میں رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے. کہا کہ ہاں وہ کلمہ کیا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کوئی اور کلمہ نہیں ہے, وہ یہ کلمہ ہے. اب کتنا انسان اس کلمے کو پڑھتا ہے اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتا, جبکہ یہ کتنی سارے مسائل اور مشکلات کے اعتبار سے آپ روایات میں دیکھیے گا اس کلمے کی تسبیح کے حوالے سے باتیں موجود ہیں. اب انسان مشکلات میں ہے, مصائب میں ہے, ایمان کے اعتبار سے مسئلہ ہو یا دوسرے اعتبار سے مسئلہ ہو, انسان نے رجوع کرنا ہے ان ہستیوں کی جانب. ان ہستیوں نے وہ کلمات ہمیں سکھائے ہیں, وہ راستے ہمیں دکھائے ہیں جس سے انسان امتحان سے بچ سکتا ہے, لیکن انسان اس کی جانب توجہ نہیں دیتا. اب اس نے سوال کیا کہ وہ کون سے کلمات ہیں, کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے یا محمد لأی شئین بنا ابراہیم القعبہ مربعاً, یہ جناب ابراہیم نے کعبے کو چار کونوں والا کیوں بنایا, مربع کیوں بنایا, اسکوائر کیوں بنایا, تکونی شکل کا کیوں نہیں بنایا, دائرے کی شکل کا کیوں نہیں بنایا, دوسری کسی اور قسم کی شکل کا کیوں نہیں بنایا, چھ حصوں والا, چھ سائڈوں والا, آٹھ سائڈوں والا, کوئی اس طرح کا بنا تھا, اسٹار کی طرح بنا تھا, یہ چار کونوں والا کیوں بنایا؟ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن الکلمات اربع, کیونکہ کلمات بھی چار تھے تو چار کونوں والا بنایا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. چار کلمات تھے, اللہ تعالیٰ نے چار کونے والا بنایا. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اچھا پھر یہ بتائیے لأی شئین سمیتا القعبہ کعبہ, وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو کعبہ کہا, کعبہ کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لأنہا وسط الدنیا, اس لیے کعبے کو کعبہ کہا کیونکہ یہ وسط دنیا ہے, یہ دنیا کا مرکز ہے, یہ دنیا کا وہ سینٹر پوائنٹ ہے, یہ دنیا کی وہ ابتدا ہے جہاں سے دنیا کا آغاز ہوا ہے. تو اب یہاں پر مجھے کہہ دینے دیجئے کہ وہ جگہ کے جو سینٹر پوائنٹ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اتارا بھی اس کو کہ جس کے وجہ سے ایمان سینٹر پوائنٹ پہ رہے گا, اس سینٹر پوائنٹ پہ اس کو اتارا کہ اگر اس سینٹر پوائنٹ کو مان لیا تو ایمان مکمل ہو جائے گا, ورنہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو اب وہ سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول اب بتائیے کہ سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کی تفسیر کیا ہے. اب یہ تفسیر تھوڑی سی آپ کے سامنے انشاءاللہ کل بیان ہوگی کہ کیا اللہ کے رسول نے تفسیر بیان کی, لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اہل بیت کے دامن کی جانب رجوع کرے, فرامین رسول کی جانب دیکھے, اور جب تک انسان فرامین رسول کو نہیں ان کی فرامین رسول کی طرف رجوع نہیں کرے گا ممکن ہے کہ مشکلات اور مصائب کی وجہ سے انسان اپنے دین میں اپنے امتحان میں ناکام ہو جائے. جہاں اہل بیت کے دامن کو چھوڑے گا وہاں ممکن ہے کہ اس کے عمل میں وہ طاقت نہ رہے کہ جس کے نتیجے میں وہ صحیح دین پر باقی رہ سکے. فرامین رسول کو تھام کر رکھنا ہے, اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے کو بیان کر کیا گیا مسلسل بیان کیا گیا اور وہ طریقے کار بتائے گئے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے ایمان کو کامل کر سکتا ہے. اور جہاں انسان اب اللہ کے رسول, ایک شخص آیا تھا اعرابی اللہ کے رسول کی خدمت, اللہ کے رسول آپ نے ہمیں اسلام پہنچایا, اس ایمان کو اور اسلام کو پہنچانے کا کوئی اجر آپ لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہاں, اسلام کو پہنچانے کا اجر یہ ہے کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو, میرے اہل بیت سے محبت کرو. وہ بدو عرب تھا لیکن کہنے لگا اللہ کے رسول, یہ تو آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے اقربا سے محبت کی جائے. یعنی یہ کیسا اجر رسالت ہے, جو آپ سے محبت کرتا ہے یقینی طور پر آپ کی اولاد سے محبت کرتا ہوگا, لیکن آپ اجر رسالت کے طور پر اپنے اہل بیت کی محبت کو مانگ رہے ہیں. اور میرا چوتھا امام کیا فرماتا ہے؟ میرا چوتھا امام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول امت والوں پر ہماری محبت کو فرض کر کے گئے تھے, اگر دشمنی کو فرض کر کے جاتے تب بھی ویسی دشمنی نہ دکھائی جاتی جیسے ہمیں نفرت دکھائی گئی. کیسی نفرت دکھائی گئی کہ میرا مولا کربلا کے بعد 40 سال تک روتا رہا, یاد کرتا رہا ان لمحات کو, گریہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اے لوگوں, ہمیں اس طریقے سے لے جایا گیا جس طریقے سے رومی غلاموں کو لے جایا جاتا ہے. آپ تو جانتے ہیں نا, آج پہلی سفر کے اعتبار سے مشہور یہ ہے کہ یہ قافلہ شام کی سرحد پر داخل ہوا. ایک جانب آج سکینہ کے بابا کو جدا ہوئے 20 دن گزر چکے ہیں. آپ کو تو معلوم ہے نا, جب کسی کا کوئی قریبی جاتا ہے نا, لوگ بہانے بہانے سے اس کے گھر پر جاتے ہیں, اس کو تعزیت پیش کرتے ہیں. کبھی سوئم کے موقع پر جاتے ہیں, اسے تعزیت پیش کرتے ہیں. کبھی دسویں کے موقع پہ جاتے ہیں, اسے تعزیت پیش کرتے ہیں. کبھی 20ویں کے موقع پہ جاتے ہیں, تعزیت پیش کرتے ہیں. اور ہر کوئی جو آتا ہے نا, وہ اس گھرانے کے فرد کے پاس جاتا ہے, اس کے سامنے تعزیت پیش کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کا قریبی چلا گیا لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر کوئی دکھ ہے کوئی پریشانی ہے تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ذرا سوچئے اس قافلے کے بارے میں, ان بیویوں کے بارے میں جن کا بھائی ان سے جدا ہو گیا, ان بچوں کے بارے میں جن کا بابا ان سے جدا ہو گیا. آج 20 دن گزر چکے ہیں لیکن اگر اپنے بابا پر روتے ہیں تو تماچا مارا جاتا ہے, تازیانہ مارا جاتا ہے. ارے کوئی تازیت کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ ہر کوئی آتا ہے, ارے تو ان اہل بیت کو ستاتا ہے. آج یہ قافلہ شام میں داخل ہو رہا ہے. بس بس ذرا سنیے گا, تحمل سے سنیے گا. ایک راوی آ کر میرے مولا سے پوچھتا ہے, مولا آقا, جب میں نے سنا ہے کہ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہو رہا تھا, آپ کی پھوپھی زینب, ارے ان کا سر خون سے رنگین تھا, ان کا سر زخمی تھا, آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ ارے آپ نے تو مصائب کو سنا, آپ سے برداشت نہیں ہوتا. ارے سید سجاد نے تو ان مصائب کو دیکھا ہے, ارے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ سوال کرنے والے کی طرف رخ کیا, اے شخص تو نے عجیب سوال کیا, ارے میرے غم کو تازہ کر دیا. ارے تجھے نہیں معلوم میری پھوپھی کا سر ارے خون سے رنگین کیوں تھا؟ ارے تجھے تو معلوم ہے نا, جب ہمارا قافلہ کربلا سے چلا تھا, ارے ماؤں کی گودیاں ننے ننے بچوں سے بھری ہوئی تھی. ارے جب سواری پر سوار کیا گیا, ارے کس طریقے سے سوار کیا گیا؟ ارے نہ اماریاں ہیں نہ محملے ہیں, اس طریقے سے سوار کیا گیا کہ خواتین کے ہاتھ ارے پشتے گردن سے بندھے ہوئے تھے. ارے پڑے. میرا مولا فرماتا ہے میرا سلام ہو ان بیبیوں پر کہ جن کے ہاتھ مشتے گردن سے بندھے ہوئے تھے. بس روایت کے جملے ہیں, ارے تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ یہ قافلہ اس طریقے سے چلا, ارے بیبیوں کے ہاتھ پشتے گردن سے بندھے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے ان ماؤں کی گودوں میں موجود تھے. یہ ظالم اس قافلے کو اس طریقے سے لے کر چلے, ارے جگہ جگہ قافلے کو دوڑاتے تھے, اونٹوں کو دوڑاتے تھے. بس مائیں اپنے بچوں کو سنبھالے تو کیسے سنبھالے, ہاتھ پشتے گردن سے بندھے ہیں. ارے جب کوئی بچہ ماں کی گود سے گرتا تھا, ماں واویلا کرتی تھی, پکارتی تھی, لیکن یہ ارے قافلے کو نہ روکا کرتے تھے. ارے قافلہ آگے بڑھتا چلا جاتا تھا, بچے اونٹوں کی ارے پاؤں تلے پامال ہو جاتے تھے. سوال کرنے والا شاید تعجب سے مولا کو دیکھ رہا ہوگا, مولا میں نے سوال کیا کہ بیوی کا سر زخمی کیوں تھا, یہ آپ بیان کر رہے ہیں, یہ تو بچوں کے گرنے کی بات ہے. کہا اے شخص ذرا سن, ذرا سن, جب ماؤں کی گود سے بچے گر جاتے تھے قافلہ روکا نہ جاتا تھا, جب میری پھوپھی زینب نے یہ منظر دیکھا کہ بچے گود سے گر جاتے ہیں ارے لیکن قافلے کو روکا نہیں جاتا ہے. بس اب جب کوئی بچہ گرتا تھا زینب اپنے آپ کو ارے اونٹ سے گرا دیتی تھی. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے سید سجاد, یہ زینب اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے اتارتی کیوں نہ تھی, یہ گرا کیوں دیتی تھی؟ کہا تو نے نہیں سنا, ہاتھ پشتے گردن سے بندھے ہوئے تھے. کہا اب جب بھی کوئی بچہ ارے راہے کوفہ و شام میں ارے جب زمین پر گرتا تھا ارے زینب اپنے آپ کو اونٹ سے گراتی تھی. آپ نے کتنے آسانی سے سن لیا, لیکن آپ کو یاد ہے نا ارے ایک ذاکر جو میرے مولا کے مصائب پڑھا کرتا تھا, مولا عباس کے مصائب پڑھا کرتا تھا, خواب میں ایک مرتبہ جناب سیدہ کو دیکھا, جناب سیدہ نے شکوا کیا اے ذاکر تو میرے بیٹے عباس کے سارے مصائب نہیں پڑھتا. ایک مرتبہ ذاکر گھبرا گیا, اے بی بی میں آپ کے بیٹے عباس کے سارے مصائب پڑھتا ہوں, بازوؤں کا کٹنا پڑھتا ہوں, ارے سر پر غرز لگا پڑھتا ہوں, آنکھ پر تیر لگا پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ سیدہ کہنے لگی, جناب سیدہ فرماتی ہے اے ذاکر ارے تو یہ مصائب نہیں پڑھتا, جب کوئی شہید ارے گھوڑے سے گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیا کرتا تھا, ہائے میرا بیٹا عباس ارے جب گھوڑے سے زمین پر آتا تھا ہاتھ موجود نہ تھے ارے منہ کے بل سر کے بل زمین سے. ادھر میرا مولا زیارت ناہیہ میں سلام کرتا ہے, میرا سلام ہو اس بیوی پر جس بیوی کے ہاتھ پشتے گردن سے بندھے تھے, ارے زمین پر اپنے آپ کو گراتی تھی, ارے سر کے بل زمین پر جب گرتی تھی زینب کا سر خون سے رنگی.
الا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, بار الہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو مومنین دلوں میں حاجات رکھتے ہیں, بار الہ ان کی حاجات کو پورا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا, بار الہ ہمارے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا, ہمارے دلوں میں, ہماری نسلوں میں, ہماری اولادوں میں اہل بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا, جو بیمار ہے بیمار سجاد کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما. اس بیماری کو تمام مومنین سے دور فرما, اس بیماری کی وجہ سے جو مشکلات ہیں بار الہ ان مشکلات کو رفع اور دور فرما. بار الہ زیارت کے راستوں کو کھول دے. بار الہ تمام مومنین کو
زیارت ائمہ علیہ السلام نصیب فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زماں کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. مرحوم حسن علی محمد تھاورانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین, آپ تمام کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے, ان تمام افراد کو شامل کرتے ہوئے جنہوں نے اسلام کے خاطر خدمات کو انجام دیا, ایک دفعہ سورہ فاتحہ, تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے. رحم اللہ من کر الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو. پابند نہ ہوا ہے ہائے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ قہرا ہو. یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو. تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر, تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر. زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو. یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو. زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی, زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی. جیسے کہ سکینہ کو ہائے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو. یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو. ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنخا ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے ہائے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے ہائے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق کے امام یا حسن یا حسین مولا حق کے امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق کے امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین
اے سجاد رہائی پا کر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بھی جب عشق بہاتے رہتے تھے زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے ایک روز تڑپ کر پوچھا یہ ارے سجاد تو کب تک روئے گا اس وقت میرے مولا نے کہا اماں ہے اپنے مقدر کو صغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا اے میری پھوپھی انصاف تو کر نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھا علی اکبر کا جگر دروں کی سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو اشک بہانے پر کیوں نہ روئے سجا 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 تم چھپ چھپ کر خون روتی ہو میں روؤں تو کیوں کہتی ہو رویا نہ کرو اے لال میرے بھائی کو گواں کر بیٹھی ہوں معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا آیا گھر کیوں نہ روئے سجا 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 اور نیزے پہ گرا عباس کا سر میں دیکھ رہا ہوں وہ منظر دربار میں میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے کر کہتا تھا لئیں زینب ہے کہاں لے آؤ یہاں پر بے چادر کیوں نہ روئے سجا 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 سر تشت میں تھا بابا کا رکھا اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا دندان مبارک پہ ان کے خوش ہو کے چھڑی جب مارتا تھا میں افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا اب تک ہے اسی سے درد جگر کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا اور ریحان رضا روتے رہنا اس دہر میں ہے جب تک جینا نوحوں کی اذانیں دے دے کر ہر شخص سے یہ کہتے رہنا ارے بے گورو کفن معصوم بہن زندہ میں ہو جس کے ہاتھوں پر کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا کیوں نہ روئے سجا پر محمد و آل محمد صلوات
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا اپنا امیر المومنین و اپنا سید الوصیین، السلام علیک یا اپنا فاطمۃ الزہرا سیدت نساء العالمین، السلام علیکما یا حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، جناب ابو الفضل العباس اپنا امیر المومنین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب عز و الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، الامان الامان الامان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظهورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.